لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، میں آپ سب لوگوں کا استقبال کرتا ہوں اس ہفتہ واری درس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر بار کی طرح شروعات کرنے سے پہلے کچھ اناؤنسمنٹس. اپنے سیل فونز کو بند یا سائلنٹ موڈ پر کر لیجئے، قریب ہو کر بیٹھ جائیے تاکہ آنے والے بھائیوں کو جگہ مل سکے اور وہ بھی اس پروگرام کا فائدہ اٹھا سکے. عورتوں کے شعبے میں جو عورتیں نیچے بیٹھنا افورڈ کر سکتی ہیں وہ پلیز نیچے بیٹھیں. کارپیٹ پہ ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ عورتوں کو بٹھا پائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس پروگرام کا فائدہ اٹھا سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول کرے. آج کے ہمارے مقرر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، شیخ اشفاق مدنی ہیں. شیخ اشفاق مدنی نے اپنا بی اے اسلامک فقہ میں 1984 میں پاس کیا ہے مدینہ یونیورسٹی سے. اس کے علاوہ شیخ اب دار العلوم احمدیہ سلفیہ، جو کہ ایک مدرسہ ہے بنارس دربھنگا بہار میں، وہاں یہ فقہ اور اسلامک حدیث پڑھاتے ہیں. اس کے علاوہ شیخ نے کئی کتابیں لکھی ہیں عربک اور اردو میں، جیسے کہ ایک مجلس تین طلاق، اسلام امن اور شانتی کا مذہب. اور شیخ اپنے اردو اور عربک میں خطاب کے لیے جانے جاتے ہیں. اور آج ان کا موضوع یہاں پر ہے استقبال رمضان. جب کوئی مہمان ہمارے یہاں آنے والا ہوتا ہے، ہم اس کے لیے کافی تیاری کرتے ہیں، کافی کچھ اس مہمان کے لیے انتظام کرتے ہیں. اور اب جیسا کہ ہم جانتے ہیں، رمضان کے آنے میں صرف 4 یا 5 دن ہی باقی ہیں، تو ہم آج اسی لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ ہم کس کیا تیاری کرنا چاہیے، ہمیں ہم کس طرح اس مہینے کا سواگت کریں، ہم کس طرح تیاری کریں. تو زیادہ وقت نہ دیتے ہوئے میں شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ اپنے تقریر کا آغاز کریں، جس کا موضوع ہے استقبال رمضان.
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للمتقين. وقال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: يغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وصحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. رواه الإمام حاكم في المستدرك بسند صحيح. محترم حاضرین، اس وقت جبکہ امت اسلامیہ ماہ شعبان کو الوداع کہہ رہی ہے اور ماہ رمضان کا انتظار کر رہی ہے، ماہ رمضان کی آمد کا انتظار کر رہی ہے، استقبال رمضان کے عنوان سے الاثر فاؤنڈیشن کے اسٹیج سے میں اس مناسبت سے پہلی مرتبہ اس اسٹیج سے، الاثر فاؤنڈیشن حیدرآباد کے اسٹیج سے آپ سے مخاطبت کا شرف حاصل کر رہا ہوں. کوئی ایک سال کی مدت ہونے کو ہے اس فاؤنڈیشن کی خدمات کو. تمام مردوں کو، تمام خواتین کو اللہ رب العالمین اجر جزیل اور ثواب عظیم سے نوازے، اور اللہ رب العالمین اس فاؤنڈیشن کے دائرہ کار کو، اس کی خدمات کے دائرے کو اللہ تعالیٰ اور وسیع فرمائے. بزرگوں، دوستو، اس وقت جیسا کہ آپ نے سنا، امت اسلامیہ ایک عظیم مہینے، ماہ مبارک رمضان المبارک کا استقبال کرنے جا رہی ہے. میں اپنے آپ کو اور آپ سب لوگوں کو اور اس اسٹیج کے مادھیم سے इस स्टेज के प्लेटफॉर्म से तमाम सामईन और सामियात को उनकी पैदाइश का मकसद याद दिलाना चाहता हूं कि हमारी आपकी तमाम बनी नौ इंसान की पैदाइश का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू की इबादत और बंदगी। जैसा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का मशहूर कौल, मशहूर फरमान आपने समाअत किया होगा, याद भी होगा आप में से अक्सर को, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने इंस जिन को, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा, मैंने जिन को और इंस को, जिन का जिक्र पहले है क्योंकि इंसान के वजूद से पहले जिन्नात का वजूद है, इसलिए तरतीब ज़मनी के अतबार से ज़माने में पहले जिन आए उसके बाद इंसान आया, इसी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन का जिक्र किया है कि मैंने जिन को और इंस को, और इसको सकलैन कहते हैं, दो भारी भरकम मखलूक। अल्लाह ताला की मखलूकात में ये दो बहुत भारी भरकम मखलूक, इसे सकलैन कहते हैं, दो भारी मखलूक, दो वजनदार मखलूक। गोया इंस और जिन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ अपनी बंदगी के लिए पैदा किया, और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी करना यही तौहीद है। जो इंसान की तख्लीक का मकसद है, जिन की तख्लीक का मकसद है, तमाम कायनात की तख्लीक का मकसद है, तमाम अंबिया की बेसत की गर्ज़ो गायत है, तमाम आसमानी किताबों के नुज़ूल का हदफ और बुनियादी मकसद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि मैंने जिन और इंसों अपनी बंदगी के लिए पैदा फरमाया। जब हमारी पैदाइश का मकसद अल्लाह सुभान व तआला की बंदगी है तो हम पर वाजिब है कि हम पूरी तवज्जो अल्लाह सुभान व तआला की बंदगी से करें। वो बंदगी जो यौमिया है, वो बंदगी जो हफ्तावार है, वो बंदगी जो माहाना है, और वो बंदगियां जो सालाना है। और दुनिया से अपनी रगबत को कम करें, दुनिया से बेरगबती अख्तियार करें, क्योंकि ये दुनिया दारे फानी है, बाकी रहने वाली दारे आखिरत है जो हमेशा हमेशा की होगी, जिसको कभी फना नहीं होना, दुनिया की जिंदगी को फना होना है, इसलिए इसको दारे दुनिया कहते हैं। ऐसी दुनिया, ऐसा दार, ऐसा स्टे जो बहुत जल्द खत्म हो जाने वाला, खत्म हो जाने वाली दुनिया है। तो इसीलिए अपनी पैदाइश के मकसद को अपनी निगाहों के सामने रखना और दुनिया से जोहद अख्तियार करना, बेरगबती अख्तियार करना, और दुनिया को आखिरत के लिए जीना हमारा फर्ज मनसबी है, हमारी पैदाइश का मकसद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अपना मकसद वजूद, मकसद तख्लीक हमेशा सामने रखने की तौफीक अता फरमाए। इसी मुनासबत से मैं आपको यह भी एहसास दिलाना चाहता हूं कि हम बंदों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें बेशुमार हैं, इतनी बेशुमार हैं कि हम उनको गिन नहीं सकते और उनका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकते। जब गिन ही नहीं सकते तो शुक्रिया किधर से अदा होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना चाहो तो गिन नहीं सकते। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की मखलूक में सबसे ज्यादा अल्लाह की शुक्रगुजारी करने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ में अपनी आजिज़ी का इजहार करते हुए फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैक अंत कमा असनैत अला नफ्सिक, ए अल्लाह मैं तेरी तारीफ कर नहीं सकता, मैं तेरी तारीफ शुमार नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता, तेरे लिए उतनी तारीफ है जितनी तू अपने लिए पसंद करे। ये कौन कह रहा है? अबुदुल खल्क, मखलूक में सबसे ज्यादा अल्लाह ताला की बंदगी करने वाली हस्ती मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह के सामने आजिज़ी कर रही है कि मैं तेरी तारीफ नहीं कर सकता जैसा तारीफ करने का हक। अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों में सबसे अजीम नेमत इस्लाम की नेमत है, जो खैर से अल्लाह के फजल से हमें और आपको हासिल, क्योंकि इसके अलावा दुनिया में जितने मजाहिब हैं, खा वो आसमानी मजाहिब हों जो मनसूख है या गैर आसमानी मजाहिब हों, वो सब के सब इस्लाम, पैगंबर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत के बाद, शरीयत के बाद सब के सब कैंसिल है, मनसूख है, और उनमें से किसी भी मजहब पर अमल करना और जिंदगी बसर करना नजात का जरिया नहीं बल्कि जहन्नम में जाने का जरिया। इन दीन इंद अल्लाह इस्लाम, जो दीन सिर्फ और सिर्फ एक दिन अल्लाह को पसंद है मजहब इस्लाम, अल्हम्दुलिल्लाह आप उसके पैरोकार हैं, अलम्बरदार। आपने सोचा इस कायनात में, इस जमीन में कितनी ही उम्मतें کتنی ہی قومیں اور جماعتیں ایسی ہیں جو نعمت اسلام سے محروم ہیں، جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ سے محروم ہیں، جو جہنم کی راہ پہ لگی ہوئی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بھی راہ ہدایت نصیب فرمائے اور اپنا پسندیدہ دین ان کو نصیب فرمائے، جس پر چل کر وہ نجات کی راہ اختیار کرنے والے ہوں، جنت تک پہنچنے والے ہوں، جہنم سے بچنے والے ہوں. پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو مسلمان بنایا تو الحمدللہ آپ میں سے بہتوں کو اللہ تعالیٰ نے خیر کی توفیق عطا فرمائی، ہدایت اور توفیق. کیونکہ بہت سارے مسلمان ہیں جو اپنی نسبت اسلام سے رکھتے ہیں، اپنے کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ظاہراً و باطناً اسلام سے اور اسلامی تعلیمات سے ان کا کچھ لینا دینا نہیں، نام کے مسلمان ہیں، واجبات اور فرائض سے غافل ہیں اور گناہوں میں منہمک ہیں لیکن کہلاتے ہیں اپنے کو مسلمان. تب ایسی حالت میں اگر اللہ نے کسی بندے کو مسلمان بنایا ہو اور تابعداری کی توفیق نصیب کی ہو، وہ واجبات اور فرائض پر کاربند ہو، شرک و بدعات سے اجتناب کرنے والا ہو، گناہوں سے پرہیز کرنے والا ہو، قسم اللہ کی بہت بڑی نعمت اللہ کی اس کو حاصل ہے. اور اللہ رب العالمین کی اس عظیم نعمت اسلام کی شکر گزاری یہی ہے کہ ہم اس کے واجبات اور فرائض کو بجا لائیں اور گناہوں سے اجتناب کریں. یہ سب سے بڑی شکر گزاری ہوگی. اسی کے ساتھ اللہ رب العالمین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہمارے آپ کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہماری عمر میں برکت عطا فرمائی اور ہمیں اس وقت زندہ رکھا ہے، صحت عافیت نصیب ہے، اور ہم الحمدللہ گزشتہ سالوں کی طریقہ سے ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان کا بے صبری سے استقبال کر رہے ہیں، انتظار کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین ماہ رمضان ہمیں اور آپ کو پوری امت مسلمہ کو نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ طاعت اور بندگی کے کاموں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بندگیوں کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے. کیونکہ دیکھیے بہت سارے لوگ، بہت سارے دوست احباب، ہمارے آپ کے رشتہ دار جن کو ہم جانتے ہوں یا جن کو نہ جانتے ہوں، اب بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ ماہ رمضان کا روزہ رکھنے والے تھے، جنہوں نے ہمارے ساتھ عید منائی تھی، آج وہ ہم سے روپوش ہو چکے، موت نے ان کو ہم سے چھین لیا ہے، قبر کی تاریکیوں میں ہیں، گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں. الحمدللہ اللہ نے ہم کو باقی رکھا ہے، ایک رمضان اور نصیب ہے، اللہ کرے کہ ایسی کئی رمضان ہم کو نصیب ہو. تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی نعمت ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو باقاعدے حیات رکھا. وہ چاہتا تو ہماری موت دے سکتا تھا ہمیں، لیکن اللہ نے زندہ رکھا اور رمضان کا ہم استقبال کرنے جا رہے ہیں. تو اس نعمت کی بھی شکر گزاری ہونی چاہیے اور اپنے اوقات کو، اپنی زندگی کے لمحات کو ضائع کیے بنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بڑے پتے کی بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت، جو اس امت کے فقیہ تھے، اس امت کے زبردست عالم تھے، قرآن فہمی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی، اللہ رب العالمین نے علم و حکمت سے جن کا سینہ منور فرمایا تھا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی بھی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روایت مستدرک حاکم کی یہ سند صحیح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیز کو پانچ چیز سے پہلے غنیمت جان لو. فرمایا، حیاتک قبل موتک، زندگی اور موت دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، جو بھی پیدا ہوا ہے، جو بھی زندہ ہے، جو بھی متنفس سانس لے رہا ہے، اس کو مرنا ہے. کب کس کی موت آئے گی کسی کو پتا نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان سو برس کا ہے، پل کی خبر نہیں، کب جانے کس کی موت آ جائے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنی موت سے پہلے زندگی جو ملی ہے، زندگی کے اوقات کو غنیمت جان لو. کب کس کی موت آئے گی، کل کی صبح ہم کو نصیب ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ ہم نہیں جانتے. موت سے پہلے جینے کی اللہ نے مہلت دی ہے، اس کو ضائع کیے بنا اللہ تعالیٰ کی بندگی پہ لگاتا، کیونکہ وقت بہت قیمتی چیز ہے. اگر یہ گزر گیا تو ہمیں بعد میں بہت پچھتاوا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، موت سے پہلے، اور موت کب آئے گی کسی کو معلوم نہیں، اگر پتا ہو کہ 10 سال کے بعد موت آنی ہے تو لہو لعب میں ہم رہے کہ چلو 1 سال پہلے سے کوشش کر لیں گے، لیکن پتا نہیں کہ کب موت آئے گی. تو فرمایا جا رہا کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، وہ صحت کا قبل سقمک، وہ بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جانو. صحت کے ساتھ بیماری لگی ہوئی ہے، آج ایک آدمی بھلا چنگا ہے آپ کے سامنے، कल हो सकता है पैरालाइज हो जाए, हो सकता है टांग हाथ उसकी टूट जाए, हो सकता है कुछ और मोहलिक बीमारियों से ग्रस्त हो जाए, मुतासिर हो जाए, और वो अल्लाह ताला की बंदगी उस तरह न कर पाए जिस तरीके से हालत सेहत में किया करता था। तो फरमाया कि बीमारी से पहले सेहत अल्लाह ने जो दी है इस सेहत को गनीमत जान। वह फराग का कबल शुगलिक, और मशगूल होने से पहले फुर्सत के लम्हात को गनीमत जानो। आज मौका है, हो सकता है कल मौका नहीं हो, तो जब जिस वक्त जिस काम का नेकी के जिस काम का जब मौका मिले, आज जेब में पैसे हैं खर्च कर डालो, पता नहीं कल होगा कि नहीं होगा, आज वक्त है, आज अटेंड कर सकते थे इस मजलिस को, तुमने सोचा कल कर लेंगे, हो सकता है कल तुम्हारी कोई और दूसरी जरूरत आ गई और उस जरूरत में चले गए, खैर से महरूम हो गए, क्यों नहीं आ जा पा गए मजलिस में। तो जब जो मौका हासिल हो उस मौके को इस्तेमाल करना चाहिए। तीन चीजें हुई, और फरमाया माशा अल्लाह व शबाब का कबला हरमिक, बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत जान। जिंदगी के तीन मरहले हैं बुनियादी तौर पर, बचपना, जवानी, बुढ़ापा। आप समझ सकते हैं कि शबाब का जमाना, जवानी का जमाना कुछ करने का जमाना है। जवान चाहे तो हालात का रुख मोड़ दे, कौम के जवान बिगड़ जाए पूरी उम्मत की लुटिया गड़क हो जाए। जवानी में खून गर्म होता है, बहकने की राहें भी बहुत होती हैं। ऐसे वक्त में अगर कोई अपने जज्बात को कंट्रोल में रखता, अपनी बुरी ख्वाहिशात को लगाम देता, अपनी जवानी को अल्लाह ताला की बंदगी में, मर्द हो या औरत, अल्लाह की इबादत में अपनी जवानी को लगाता है, तो वो उन खुश नसीब लोगों में है जिनको अल्लाह ताला कल कयामत के दिन अर्श के साए के नीचे जगह देगा, जहां अर्श के साए के अलावा कोई साया ना होगा। वो रजुल शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान मर्द हो या औरत जिसने अपनी जवानी अल्लाह की बंदगी में गुजारी होगी। बुढ़ापे में आदमी थक थका करके मस्जिद पकड़ता है, इबादत की राह पे लगता ही है, अब जाएगा कहां, रिटायरमेंट हो गया है तो मस्जिद है और घर है। लेकिन असल कमाल की उम्र होती है और कुछ करने की उम्र होती है या बहकने की उम्र होती है वो जवानी। तो अगर जवानी को जिसने अपनी जवानी की हिफाजत कर ली, माशा अल्लाह उसने बड़ा कारनामा जबरदस्त अंजाम दिया, और वो इस लायक है कि अल्लाह ताला उसको अर्श के साए में जगह दे। और आपने फरमाया, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पांचवी बात फरमाई, वह गिना का कबल फकरिक, अपनी मालदारी को मोहताजी से पहले गनीमत जान लो। आज एक आदमी मालदार है, कल मोहताज हो जाएगा, कल दिवालिया हो जाएगा, अल्लाह न करे तो कल काफी अफसोस मिलेगा। और खास करके ऐसे लोग जिनको अल्लाह ताला ने माल और दौलत से नवाजा हो और खैर के मौके फड़ा मौके मिलते रहे और उसको छोड़ता रहा, जब मौत का फरिश्ता दस्तक देता है कि चलो निकलो, तो उस वक्त तबन्ना करता है। अल्लाह फरमाता है, وَأَنفِقُ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, رب تعالیٰ تھوڑی سی مہلت دے دے, بہت سارا پیسہ لٹا کے تیری راستے میں آتا ہوں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ نہیں نہیں نہیں, اب نہیں, مہلت جو تھی وہ ختم ہو چکی۔ تو جب جس کے پاس جو صلاحیت ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اپنی مالداری کو محتاجی آنے سے پہلے غنیمت جانو اور اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ ترمذی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, ای الناس خیر, بہترین انسان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا, من طال عمره وحسن عمله, وہ انسان جس کی عمر اللہ دراز کرے اور جس کو اچھے کاموں کی توفیق دے۔ کیا بات فرمائی, عمر لمبی ہو تو نیکیوں کی بھی توفیق ملے۔ کہا, یا رسول اللہ, برا آدمی کون ہے؟ کہا, وہ جس کی عمر لمبی ہو اور جس کے پاپ بھی لمبے ہوں, گناہ بھی لمبے ہوں۔ تو گناہوں میں لمبی عمر بسر کرنے سے بہتر ہے کہ مختصر سی عمر گزار کے آدمی چلا جائے, تاکہ گناہوں اور پاپوں کی مٹڑی گٹھڑی مختصر ہو۔ تو آپ ان لوگوں میں بنیے کہ جن کی اللہ تعالیٰ عمر دراز کرے, تو نیکیوں کی بھی اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ مومن کی زندگی کا ہر ایک دن قیمتی ہے۔ ایک مومن کل مرا, ایک مومن آج مرا, آج کے مرنے والے مومن کو کل کے مرنے والے مومن کے مقابلے میں زیادہ اچھا ہونا چاہیے, اور جنت میں اس کو زیادہ اونچا مقام اپنے نیک عملوں کے ذریعے حاصل کرنا چاہیے۔ مسند احمد کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, کہتے ہیں کہ ایک شخص قبیلہ قزاعہ کا, دو شخص قبیلہ قزاعہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوا۔ ایک ساتھی اس کا ایک سال پہلے شہادت سے فائض المرام ہوا, لڑتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہوا، شہادت کی موت ہوئی ایک ساتھی کو، وہ دوسرے ساتھی کو ایک سال کے بعد اس کی نیچرلی موت ہوئی۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ جو عشرہ مبشرہ بالجنہ میں ہیں، ان دس خوش نصیبوں میں سے جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی، یہ کہتے ہیں کہ اریت الجنہ، مجھے جنت دکھلائی گئی خواب میں، نیند میں میں جنت میں لے جایا گیا، تو میں نے دیکھا کہ وہ ساتھی جو ایک سال بعد کو مرا تھا اپنی نیچرلی موت، وہ ایک سال پہلے شہادت کی موت مرنے والے ساتھی سے جنت میں پہلے داخل ہوا ہے اور اس کا مقام اونچا ہے۔ تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ ایک شخص شہادت کی موت مرا ہے، شہدا کا مقام اللہ کے نزدیک کتنا اونچا ہے، ایک آدمی ایک سال کے بعد نیچرلی موت مرا ہے، وہ بھلا اپنے ساتھی سے کیسے بازی لے گیا؟ میں نے یا کسی ساتھی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قصے کا ذکر کیا، میرے خواب کا ذکر کیا، حدیث صحیح ہے مسند احمد کی روایت، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیس قد صام بعده رمضان، کیا اس نے اپنے پہلے ساتھی کے بعد ایک سال رمضان کا روزہ فاضل نہیں رکھا؟ وہ رمضان کا روزہ جس کا ثواب ان لمٹ ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے کتنا دے گا، اللہ اکبر۔ علیس قد صام بعده رمضان، کیا اس شخص نے جو بعد کو مرا اپنے پہلے ساتھی کے مقابلے میں ایک رمضان کا روزہ پورا نہیں رکھا؟ علیس قد صلی ستت الاف رکع، کیا اس نے اپنے ساتھی کے بعد 6000 رکعت فرض نماز ادا نہیں کی؟ آپ بھی حساب کر سکتے ہیں، سال کے 355 دن ہوتے ہیں اسلامی سال کے کیلنڈر کے، عیسوی سال کے مقابلے میں 10 دن کب ہوتا ہے؟ 355 دن برابر، 17 رکعت نماز یومیہ فرض ہے، تو 355 کو اگر آپ 17 رکعت سے ضرب دیں، ملٹی پلائی کریں، تو انشاءاللہ 6036 فیگڑ آتا ہے، 36 کو مائنس کر دیجئے، چلڑ ہے، عدد ڈاؤن ہے، 100 کے نیچے ہو تو کہیں ذکر کرتے کہیں ذکر نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا اس نے 6000 رکعت نماز نہیں پڑھی اللہ کے لیے، اور اتنی اور اتنی اور اتنی رکعت اس نے سنت پڑھی؟ کہا ہاں رسول اللہ۔ کہا دیکھو رمضان کا روزہ، اس کی یہ نمازیں کہاں گئی؟ یہ سب ثواب ماشاء اللہ شہید فی سبیل اللہ کے مقابلے میں اس کو آگے لے گیا۔ ایک مومن کل مرا ہے، ایک مومن آج مرا ہے، اس مومن کی زندگی میں جو ایک دن فاضل آیا ہے وہ اس کو اگلے مومن کے مقابلے میں آگے بڑھانے والا، زندگی کی یہ قیمت ہے۔ مگر نہ جانے کہ عمر کا ایک بڑا حصہ ہم میں کے لوگوں کا بڑا حصہ ہے جو دنیا کے اوپر صدقہ ہو چکا ہے۔ اب میں یہ اپنے آپ کو وصیت کرتا ہوں اور آپ سب مرد و خواتین کو کہ زندگی کا جو حصہ باقی ہے وہ معلوم نہیں کب کس کی زندگی کا چراغ گل ہو جائے، اس کو اب آخرت کے لیے قربان کیجیے۔ اسی کے ساتھ قرآن مجید پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اس فاؤنڈیشن کے ذمہ داروں کو توفیق دے کہ تعلیم بالغان کا ایک شعبہ قائم کرے اور ایک اچھے حافظ قاری کے ذریعے نوجوانوں کو قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ، صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنے کی مشق کرائے، جیسے یہ ہفتہ واری درس ہوتا ہے اسی طریقے سے کوئی ایک وقت رکھے ایک گھنٹے کا اور ان کو قرآن مجید صحیح پڑھا دے۔ یہ رمضان کا جو مبارک مہینہ آنے والا ہے جس کا ہم استقبال کریں، آپ جان رہے ہیں نزول قرآن کا مہینہ، اور نزول قرآن کی برکت سے یہ مہینہ ماہ مبارک کہلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عظیم کتاب کو، آسمانی کتاب کو اسی مہینے میں نازل فرمایا ہے، اور یہ کتاب کوئی معمولی کتاب ہے اس کا پڑھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے ترمذی میں روایت ہے، من قرأ حرف من کتاب اللہ فلہ حسنہ والحسنۃ بعشر امثالہا ولا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ فرمایا کہ جس نے قرآن مجید کا ایک حرف پڑھا، ایک حرف سنگل ورڈ، اس کو ایک نیکی ملے گی، اور نیکی 10 گنا ہوتی ہے، کم سے کم ایٹ لیسٹ 10 گنا ہوتی ہے، گویا ایک لفظ کے اوپر 10 نیکی۔ تو آپ نے مثال دے کر فرمایا کہ الف لام میم جو حرف مقطعات ہے سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں وغیرہ، تو فرمایا کہ یہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف ایک حرف ہے، الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ تو الف لام میم پڑھنے سے 30 نکی۔ اب اس طریقے سے آپ دیکھ جائیے، اگر کوئی ایک سورت قل ہو اللہ شریف پڑھتے ہیں، آپ موعوذتین پڑھتے ہیں، سورہ الفاتحہ پڑھتے ہیں، کتنے الفاظ ہیں، اور جس کو اللہ رب العالمین نے توفیق دیا ہو اب وہ پارے کا پارا پڑھتا چلا جائے، 10 پارا ایک دن میں پڑھے، 3 دن میں ختم کر دے، 7 پارے پڑھے، 5 پارے پڑھے، ایک ہی پارا پڑے، سوچیے کتنی نیکیوں کا انبار جمع کرتا ہوگا۔ اور ابو امامہ باہلی سے مسلم میں روایت ہے، اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، صحیح مسلم کی روایت ہے، قرآن پڑھو قرآن اپنے پڑھنے والے کے لیے قیامت کے دن سفارشی ہوگا. میرے بھائیو زندگی بہت قیمتی ہے, چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو, سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ, اس طرح کے کلمات مبارکہ کے ذریعے تمہاری زبان تر ہونی چاہیے. کثرت سے درود پڑھو. اگر یہ لمحات ضائع ہو گئے, وہ قیامت کے دن جب آپ کو اپنی کوتاہیوں کا احساس ہوگا تو اس وقت آپ افسوس کریں گے, یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے, آخرت کی زندگی کے لیے نیک اعمال کا تحفہ پہلے سے بھیجا ہوا ہوتا. لوگوں کیوں نہیں ایسے اعمال کا توشہ جمع کرتے ہو دنیا والوں سے چھپا کر, جس کو صرف اللہ جانتا ہو؟ کیوں نہیں نوافل کی کثرت کرتے ہو؟ کیوں نہیں رات کی تنہائیوں میں آنسو بہاتے ہو اللہ کے سامنے؟ کیوں نہیں دنیا والوں کی نظروں سے چھپا کر صدقے اور خیرات کرتے ہو؟ یہ سب وہ بینک بیلنس ہوگا جو کام آئے گا. اور جو لوگ اس سے محروم ہوں گے وہ کہیں گے یا حضرت علامہ فرت فی جنب اللہ, ہائے میری وائے ناکامی, ہائے میری ناکامی, میں نے کیوں اپنی زندگی کے لمحات کو ضائع کر دیا, اللہ کے حق کی ادائیگی نہیں کی, میں گھاٹا اٹھانے والے میں سے ہو گیا, کاش اللہ نے مجھے توفیق دی ہوتی, ہدایت دی ہوتی تو میں متقیوں میں سے ہوتا. جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو کہیں گے کاش مجھے دنیا میں دوبارہ پلٹا دیا جاتا تو میں نیکیوں کا انبار لے کے آتا, پختہ عمل کرتا اللہ کے لیے. اور عمل جو بھی ہو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, رضا الہی کے لیے ہو, اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو, پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو, کیونکہ ریاکاری, نام و نمود کی خواہش بندے کے عمل کو ضائع اور برباد کر دیتی ہے. خبردار, آپ کے عمل میں کسی بھی جہت سے, کسی بھی اینگل سے ریاکاری, نام و نمود کی خواہش نہیں آنی چاہیے, کیونکہ اللہ رب العالمین متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے, مخلصین کے عمل کو قبول کرتا ہے, جو صرف اپنے عملوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے طالب ہوتے ہیں. انما یتقبل اللہ من المتقین, اللہ تعالیٰ متقیوں کے عملوں کو قبول کرتا ہے. میرے بزرگوں دوستو, ہمارے اناؤنسر صاحب نے ابتدا میں بڑی اچھی بات کہی کہ یہ ماہ رمضان ہمارے لیے مہمان کی حیثیت سے آ رہا ہے, اس مہمان کا استقبال کرنے جا رہے ہیں. ہم میں کے جو لوگ ہیں یہاں پہ, بلکہ یہ کہہ لیجئے پوری امت مسلمہ آن دی ہول, ماشاء اللہ اس کی صفت یہ کہ یہ مہمان نواز ہوتی ہے. صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے, اس میں اندر ایک حدیث کا ٹکڑا ہے کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضعیفہ, جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی تکریم کرے. ہم میں کا ہر شخص, کیا امیر کیا غریب, اگر اس کے پاس مہمان آتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے مکان کے سب سے اچھے حصے میں اس کو ٹھہرائے, صاف ستھری جگہ میں اس کو رکھے, اور ساری چیزوں کو گھر کی سلیقے اور قرینے سے سجا کر رکھتا ہے, گندگی کو, بدبو کو گھر سے دور کرتا ہے تاکہ ہمارے مہمان کی نظر کسی ایسی چیز پہ نہ پڑے, کوئی ایسی گندھ نہ لگے, کوئی ایسی بو نہ لگے جس سے اس کا مزاج خراب ہو جائے. ہر شخص اپنی اپنی بساط کے مطابق مہمان کو اچھی جگہ پہ اتارتا ہے, اچھا کھانا اس کے سامنے پیش کرتا ہے. آج جو لوگ شرفا ہیں, پیسے والے ہیں, باعزت لوگ ہیں, ماشاءاللہ ان کا اپنا اسٹیٹس ہے مہمانوں کی مہمان نوازی کا. یہ ہم اپنے ہی جیسے مہمانوں کی تکریم کرتے ہیں اپنے اسٹیٹس کے مطابق, جو ہمارے یہاں آتا ہے, رہتا ہے, سہتا ہے, ہمارا کھاتا ہے, پیتا ہے, جاتا ہے, ہم یہ استقبال کرتے ہیں, ہم وہ امت ہے. لیکن ماہ رمضان سال میں آنے والا مہمان ہے, اور وہ بھی ضیف الرحمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہمان ہے, اس کی طرف سے آیا ہوا مہمان ہے. ایسا مہمان جو نہ کھاتا ہے, نہ پیتا ہے, نہ آپ سے کوئی مال طلب کرتا ہے, آپ کو دینے کے لیے آتا ہے, نیکیاں لٹانے کے لیے آتا ہے, آپ کے گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے آتا ہے. من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو ایمان, اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اور روزے کو اللہ رب العالمین کا فریضہ سمجھتے ہوئے, خوش دلی سے, ثواب کی امید میں, رغبت کے ساتھ, بوجھل سمجھتے ہوئے نہیں, رمضان کا روزہ رکھتا ہے, اور اسی طریقے سے رمضان کی راتوں کا قیام کرتا ہے, تراویح اور تہجد کا اہتمام کرتا ہے, تو اس کے اگلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جیسے فرمایا الصلوات الخمس والجمعہ الى الجمعہ ورمضان الى رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر, پنجگانہ نماز درمیان کے گناہوں کا, جمعہ کے درمیان کے گناہ ہوگا, رمضان اگلے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے, بشرطے کہ انسان بڑے گناہوں سے بچے. وہ مہمان جو آپ کے گناہوں کو مٹانے کے لیے آتا ہو, جو آپ کو ثواب لٹانے کے لیے آتا ہو, آپ سے کچھ نہ لیتا ہو, اس مہمان کو کہاں اتارنا چاہیے؟ वो मेहमान उतरेगा हमारे दिल पर, हमारे आज़ा और जवारे पर। हमारे जिस्म का सबसे अच्छा हिस्सा है हमारा दिल, इसको नीट क्लीन कीजिए, इसको गुनाहों की मोहब्बत से पाक कर दीजिए, इसमें मासियत की ख्वाहिश मत रखिए, इसके अंदर हसद और कीना मत रखिए, साफ सुथरे दिल के साथ वो मेहमान उतरेगा आपके दिल में, जो आपके जिस्म का सबसे अच्छा हिस्सा है। और आप अपने आज़ा और जवारे से, हाथ पांव से, आंख नाक कान से कोई ऐसा काम मत कीजिए जिससे आपके इस मेहमान को तकलीफ हो, जो जाए तो आपके खिलाफ रब्बुल आलमीन के पास गवाही दे कि उसने हमारा रिगार्ड नहीं किया। यूं तो कहने को भूखा रहता था लेकिन उसकी आंखें बुराई देखती थी, कान बुराई सुनते थे, पांव बुराई की तरफ जाते थे, रिश्वतखोरी करता था, सूदी कारोबार किया करता था, नजर का गुनाह करता था, कान का गुनाह करता था, बाजारों में यूं बदमस्तियां करता फिरता था, मटर गश्तियां करता फिरता था। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये मेहमान हमारे खिलाफ जाकर गवाही दे। तो ये मेहमान खुश खुश जाए, इसके लिए हमको अपने दिल को साफ करना होगा, उसके लिए मुस्तैद होना होगा, इस मेहमान मुकर्रम का इस्तकबाल सच्ची तौबा से करना होगा। जो इबादत यौमिया है, मिसाल के तौर पर नमाज पंजगाना जो हम पर फर्ज है, हम उसको रमजान की आमद तक मौखर करें, आज का आज अभी का अभी आज़्म सादिक करें, पक्का आज़्म करें, पक्का इरादा करें कि नमाज आज से एक वक्त की हमारी नहीं छूटेगी। ये आज़्म करें इस्तकबाल से पहले। अगर कोई किसी बिदत में मुबतला है तौबा करे, क्योंकि बिदती का अमल अल्लाह कबूल नहीं करता, बिदत से तौबा करे। हसद और कीने से अपने दिल को पाक कर ले, सच्ची तौबा। या अय्युहल लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूह, खालिस तौबा करो, तौबा के दरवाजे का कस्द करो, अल्लाह तव्वाबुर रहीम तुम्हारी तौबा को कबूल करने के लिए बैठा है, तैयार। तो सच्ची तौबा से इस महीने का हम इस्तकबाल करें, और पुख्ता अज़्म और इरादे के साथ इस महीने का इस्तकबाल करें कि हम रोजा रखेंगे शर्त के मुताबिक, इस्लामी शर्त के मुताबिक, उसके आदाब का लिहाज रखेगी, अपनी रातों को तरावी से और तलावत कलाम पाक से सजाएंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कसरत से नवाफिल पढ़ेंगे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन का दिया हुआ माल अल्लाह के रास्ते में लुटाएंगे जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा। दुनिया के मशागिल से कट छड़कर ज्यादातर वक्त गुजारेंगे मस्जिद के अंदर। हजरत इमाम ज़ुहरी कहते हैं, ताबेई हैं, बड़े मुहद्दिस हैं, कि माह रमजान सियाम का महीना है और ताम का महीना, इताम का महीना, रोजा रखो और लोगों को खाने खिलाओ, मोहताजों मिस्किनों को भी और दोस्तों यारों को भी, और अपने नेक अल्लाह के नेक बंदों को ले चलो अपने खाने पर, अफ्तार पे आइए, खाने पे आइए, सहर पे आइए। कागिया या सुल्ला, इस्लाम की अच्छी खूबी बताइए, अय्युल इस्लाम खैर, कौन सी इस्लामी सिफत अच्छी है? तो आपने फरमाया इताम ताम व इशा सलाम, लोगों को सलाम करना, कसरत से सलाम फैलाना और लोगों को खाना खिलाना। सिर्फ फकीर और मिस्किन का जिक्र वहां नहीं है, तो फकीर मिस्किन को तो खिलाइए ही, साथ साथ अपने दोस्तों को भी और अल्लाह के नेक बंदों को खाने पर ले जाइए। तो ज़ुहरी कहते हैं कि यह सियाम का महीना है और ताम का महीना, इताम का महीना, लोगों को खिलाओ। और कहते थे कि मस्जिद में रख अपने आप को रोको ताकि गीबत से और चुगली से और नजर के कान के गुनाहों से बच सको, क्योंकि मस्जिद में रहोगे तो एहसास खाली पड़ेगा कि हम अल्लाह की घर में। तो कट छट करके बाजार से आओ मस्जिद में। मैंने पहले भी कहा है आपको और आज भी कहता हूं कि जब माह रमजान आते हैं कई तरह की क्वालिटी के लोग होते हैं। कुछ लोग तो ये समझते हैं कि माशाअल्लाह खूब खाने पीने का अच्छा महीना आया है, अनवा अकसाम की मशरूबात और बाकुलात और फल फ्रूट से बाजार पट जाएंगे, जो जितने पैसे वाला है उसके हिसाब से वो दस्तरखान सजाएगा अनवा अकसाम के खाने से लुत्फानंदोज होगा। रमजान इसलिए नहीं आता है कि आप बहुत शिकम सैर होकर खाएं, खाने को कम कीजिए, बहुत ज्यादा पेट में अगर दाना भर लेंगे इबादत में जी नहीं लगेगा, कम खाइएगा, एक्टिव रहिएगा। तो कुछ लोग खाने पीने का महीना इसको समझते हैं और कुछ अल्लाह के बंदे अल्लाह उनको हिदायत दे रात का बेशतर हिस्सा गलत और गुनाह के कामों पर गुजारते हैं, प्रोग्राम देखते रहते हैं, मुख्तलिफ टीवी चैनलों को खंगालते रहते हैं। वो फिर चाहते हैं कि 12-1 बजे तक जगते रहें, फिर सोएंगे 11 बजे, फिर 3 बजे शहर के लिए जगना पड़ेगा, उससे अच्छा है कि 12-1 बजे तक अपन जग लेते और एक जगने के बाद भरपेट चिकन सैर होकर के शहर खा लेंगे। शहर नहीं खाया, ताम लैली खाया, रात का खाना खाया, शहर नहीं है। शहर तो वो है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहरी और फजर की नमाज के दरमियान 50 आयतों के पढ़ने की मकदार हुआ करती थी। गोया 10 मिनट पहले अजान से पहले, 5 मिनट पहले फारिग होने का, आप 2 घंटा पहले खा गया, ये शहर नहीं किया आपने, सुन्नत पर आपने अमल नहीं किया। यहूद नसारा के रोजे की मुखालफत जो की गई, कहा गया कि शहर का के करो, वो भी आपने नहीं किया, रात में खा लिया। 2 बजे रात को सोएगा कोई जो जगा रहा है कंटिन्यू 2 बजे 2:30 बजे तक 3 बजे तक, आप समझ सकते हैं कि 4:30 की फजर कहां पाएगा वो, और डेढ़ दिन तक सोएगा दिन चढ़े तक, हो सकता है जोहर भी छोड़े, कैसा रोजेदार है जो फजर की नमाज खोता है और जोहर खोता है, और इसी तरीके से अफ्तार के सामान के साथ बैठा तो देर तक खाता पीता रहा यहां तक कि मस्जिद में जमात से नमाज फौत हो गई। तो कुछ लोग इसको यूं समझते हैं, सोने का और खाने का महीना समझते हैं। अब माशाल्लाह जो ताजिर तबका है उनके की भारी अक्सरियत इसको पैसा कमाने का महीना समझती है, जो जिस पेशे से मुंसलिक है सारे लोग अपने अपने दुकानों को सामान से पटे हुए भर रहे हैं और अक्सर वक्त उनका वहीं गुजरेगा। मस्जिद में अगर आए भी तो बहुत जल्दी में होते हैं, जब जमात शुरू होने का वक्त होगा तो निकलेंगे फौरन गए, 1-2 मिनट खैर से अगर इमाम ने लेट कर दिया तो क्यामत बर्पा कर दी, अरे वक्त में जमात नहीं शुरू होती, इधर कैसे कैसा इमाम है, कैसी इंतजामिया है, जल्दी नमाज पढ़ते फौरन भागते, दर्स है भाई यहां का शेड्यूल है, दर्स होता है, बैठने की फुर्सत नहीं है, दुनिया बिटोड़ने से फुर्सत हो तब ना, अरे दुनिया से बकदरे कफाफ तलाशो, इतना तलाशो जिससे तुम्हारी पीठ खड़ी रह सके, तुम जिंदा रह सको। असल कमाने की चीज तो आखिरत है और उसका यह मौसम है, इबादत का कोई वक्त मोमिन की जिंदगी में खास नहीं है, जब तक मौत नहीं आती जब तक इबादत मतलूब है, लेकिन एक मौसम अल्लाह ने नेकियों का मौसम दिया था। यह हम समझते कि नेकी का क्या मौसम है, हम ये समझते कि दुनिया कमाने का मौसम है, सीजन निकल जाएगा व्यापार का तो हम फिर बैठ जाएंगे हाथ पर हाथ धर के, फेस्टिवल का मौका होता एकदम पागल की तरीके से कमाने पर धुल लगाएंगे। यह है हमारी दुनियादारी, और माफ कीजिएगा बड़े अदब के साथ माजरत के साथ कहता हूं कि नौजवानों को अल्लाह तौफीक दे और खासकर ख्वातीन इस्लाम को अल्लाह तौफीक दे जो बाजारों में यूं ही भी घूमती फिरती रहती, एक सामान एक लिबास लेना है तो उसके लिए कई कई दिन तक बाजार जाती, कई कई दुकानों में मटर गश्ती कर रही है, एक दुकान में घुस रही है दूसरी दुकान में निकल रही है, देर रात तक आ रही है शॉपिंग करके, शौहर बेचारा नमाज पढ़ के घर गया, बच्चा गया हुआ है, कोई घर में औरत नहीं है। अच्छा मैं जाती आकर के जाकर के आती 1 घंटे में आती 2 घंटे में आती, वो अल्लाह की बंदी मगरिब बाद इफ्तार करके जो निकली है 12 बजे तक उसका कहीं पता नहीं, वो शौहर के हक को जाया कर रही है, अपने बच्चों को जाया कर रही है, माह रमजान की इबादत की रातों को जाया कर रही है। अरे ये सब चीजें तो आपको बाद में भी मिल जाएंगी मगर फुर्सत हमेशा मिलती नहीं, फुर्सत के लम्हात मिलते नहीं है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस याद आ रही है, इख्तनिम खमसन क़ब्ला ख़म्स, 5 चीजों को 5 चीजों से पहले गनीमत जान लो, वक्त मिला हुआ है बाद में बहुत पछतावा होगा, तो कबल इसके कि पछतावा हो अल्लाह की अजमत को याद करो, अल्लाह की नेमतों को याद करो, अल्लाह की उस जन्नत को याद करो जिस जन्नत की चौड़ाई आसमान और जमीन की वसतों को लिए हुई है, और चौड़ाई कम होती है अशिया की लंबाई के मुकाबले में, अक्सर चीजों की लंबाई ज्यादा होती है चौड़ाई के मुकाबले में। रब्बुल आलमीन फरमाता है सारे इला मगफरत वसारिउ इला मगफरत, एक जगह अल्लाह ताला सूरह अल हदीद में फरमाया साबिकु इला मगफरत मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्धुहा कअर्ज समाई वल अर्ध, उस जन्नत की तरफ दौड़ो जिसकी चौड़ाई आसमान और जमीन की चौड़ाई है, तो लंबाई का क्या हाल होगा, और उस जहन्नम से डरो अल्लाहु अकबर नाम तलज्जा 16 जन आ गए, फरमाया दज्जातन लिश्शवा जो इतनी चढ़ेगी इतनी धधकेगी इतनी ऊपर उठेगी जो चेहरे की चमड़े को और सर के चमड़े को नोच लेगी, नज्जातन लिश्शवा चेहरे के और सर की खोपड़ी को नोच लेगी, तदउ ये पुकारेगी हराज हराज किसको, मन अदबरा तवल्ला ये दुनिया में अल्लाह ताला के जिक्र से पीठ फेरता था, मस्जिद से बाजार की तरफ भागता था, कुरान और हदीस के दर्स से भागता था दूसरी तरफ, ऐसे लोग जो खैर से भागते थे इबादत से भागते थे, तदउ जहन्नम पुकारेगी किधर जाता, इधर आई तरह तू आज मेरा है तू किधर भागता है, तदउ मन अदबरा तवल्ला वह जमा फाउआ माल गिन गिन के सहसत के रखता था, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने की तौफीक नहीं होती थी, इधर किधर जाता है तू, अल्लाह अल्लाह की अजमत को अपने सामने रखो, جس نے تم کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا. اللہ کی اس جنت کو یاد کرو جو جنت کی وسعت ہے, آسمان اور زمین کی وسعت کے لیے ہے, اور اس جہنم کو یاد کرو جس کی ہولناکی اللہ اکبر بیان سے باہر ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, والعصر ان الانسان لفی خسر, کیا اچھا نام رکھا ہے فاؤنڈیشن والے نے ماشاءاللہ. والعصر, یہ وہ سورت ہے والعصر جس کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر پورے قرآن میں کوئی سورت نہیں اترتی تو سورہ والعصر امت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی تھی. وہ زمانہ جہاں بندے خیر اور شر کی حرکتیں کرتے ہیں, ارے اس زمانے کے اندر لوگ یا تو خیر کی حرکتیں کر رہے ہیں, یہ نقل و حرکت, یہ بھاگ دوڑ یا تو خیر کے لیے یا شر کے لیے, یہی ہے نا والعصر. تو اللہ فرماتا ہے اس زمانے کی قسم جس میں لوگ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, ان الانسان لفی خسر, تمام کے تمام انسان گھاٹے میں, کوئی جو اپنے کاروبار میں ہے, کوئی جو اپنے کھیت کھلیان میں ہے, کوئی اپنی مدرسی میں ہے, کوئی کہیں ہے, دنیا کی جس کارگاہ میں ہے, جس میدان عمل میں ہے, اللہ فرماتا سب کے سب گھاٹے میں ہو. گھاٹے سے بچا ہوا کون ہے؟ الا الذین آمنوا, جو ایمان والا ہے, جس کے پاس شریعت کا علم ہے, کیونکہ علم کے بغیر ایمان نہیں. جب تک لا الہ الا اللہ کا معنی آپ کو نہیں معلوم ہو, اس کا تقاضا نہیں معلوم ہو, صرف زبان سے پڑھ دینے سے لا الہ کوئی مسلمان نہیں ہوتا. تو پہلے علم ہونا چاہیے. الا الذین آمنوا, اے الا الذین عالم, وہ گھاٹے سے بچا ہوا ہے جو علم والا ہے, جس کو اللہ کی توحید رسول کی معرفت ہے, جس کو حلال و حرام کا علم ہے, بنیادی شریعت کا علم ہے وہ, اور پھر معلومات ہی نہیں, وعمل الصالحات عمل کرنے والا ہے. وہ صرف اتنے ہی پر کامیابی والا نہیں ہے, وتواصوا بالحق, ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنے والا ہے, خیر کی دعوت دوسرے تک پہنچانے والا ہے. ماہ رمضان ہے بھائی, اپنی اصلاح کرو, اپنی بیوی کی اصلاح کرو, اپنے بچوں کو آوارگی کے لیے بازاروں میں مت پھرنے دو, مسجد کے دروازوں پر شور ہنگامہ مت کرنے دو, اپنی عورتوں کو بتاؤ کہ اگر مسجد میں جاتی ہو, تراوی تہجد کے لیے اگر جاتی ہو تو خاموشی سے عبادت کے واسطے بیٹھتے, دل لگاؤ دعا کے اندر, عبادت کے اندر, زیورات کی نمائش نہ کرو, خوشبو لگا کر نہ نکلو, اولاد کی تربیت کرو, دوست بھائیوں کی تربیت کرو, ان کو دین کی طرف راغب کرو. ماہ رمضان میں ویسے بھی طبیعت دین کی طرف مائل ہوتی ہے, لوگ خیر کی طرف مائل ہوتا ہے, اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ. زیادہ سے زیادہ دعوتی کام ہونا چاہیے, زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں خیر کا پیغام پہنچاؤ, خواتین اپنی خواتین میں خیر اور بھلائی کا کام کرے, نرمی کے ساتھ, شیریں کلامی کے ساتھ, مٹھاس کے ساتھ, پیار کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, محبت کے ساتھ ان کو راہ راست پر لائے. اللہ فرماتا ہے کہ اگر گھاٹے سے بچنا چاہتے ہو تو ایمان و عمل کی زندگی گزارنی ہوگی, حق کی وصیت ایک دوسرے کو کرنی پڑے گی, خیر کی دعوت دینی ہوگی, وتواصوا بالصبر, اور خیر کے کام میں بہت تکلیفیں ہوں گی, قدم قدم پر کانٹے بھی چھائے جائیں گے, ٹونٹنگ ہوگی, لوگ تمہارا استحضاء مذاق اڑائیں گے, اعتراضات کریں گے, بہت بہت طرح کی باتیں ہوں گی, بڑی 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 مخالفتیں ہوں گی, تو اس پہ صبر کرنا ہے اور ایک دوسرے کو تلقین کرنا ہے. صبر کرو, پامردی کے ساتھ لگے رہو, انشاءاللہ کامیابی قدم چومے گی. تو جب تک صبر نہ ہو اس وقت تک دعوت کا کام بھی نہیں ہو سکتا. تو اب آپ کے حق میں فیصلہ ہے, آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے کہ رب العالمین نے کہا تمام ہی انسان گھاٹے میں سوائے اس کے جو علم والا ہے, جو عمل والا ہے, جو دعوت والا ہے. اب آپ کو گھاٹا اٹھانے والوں میں بننا ہے کہ فائدہ اٹھانے والوں میں بننا ہے, رابحین میں بننا ہے کہ خاسرین میں بننا ہے, ناجحین میں بننا ہے کہ راسبین میں بننا ہے, اہل جنت میں بننا ہے کہ اہل جہنم میں بننا ہے, فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں. اس لیے میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, میری دعا اپنے لیے اور آپ سب کے لیے ہے کہ یہ مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فکن ہونے والا ہے, اللہ رب العالمین سچی توبہ کی ہم کو توفیق عطا فرمائے, گناہوں اور بدعات سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اور ایک پکے اور سچے عزم کے ساتھ, خوش دلی کے ساتھ اس مہینے کا استقبال کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے, اور اپنی زندگی کے اوقات کو جو میسر ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے کاموں میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. خصوصیت کے ساتھ ایک بات کہہ کے گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ لا تقدموا رمضان بصوم یوم او یومین, اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم کہ رمضان کی آمد سے پہلے ایک دو روزہ استقبالی مت رکھو. ایک دو روزہ استقبال کے لیے لوگ کچھ عادت لگانے کے لیے بھی رکھتے ہیں, کچھ سمجھتے چلو ایک دو روز پہلے سے رکھتے ہیں رمضان کا استقبال کرتے ہیں, منع ہے. الا یہ کہ آدمی اپنی شیڈول کے مطابق روزہ رکھتا ہو. مثال کے طور پر اگر کسی کی عادت ہے 28-29 کے روزہ رکھنے کی, سال میں ہر مہینے دو روزہ رکھتا ہے مثال کے طور پر, تو 28-29 سال اس میں ہی رکھے گا. کسی کی عادت ہے کہ وہ سوموار کا روزہ رکھتا ہے, کسی کی عادت ہے کہ جمعرات اور جمعہ کا روزہ ہفتے میں ویکلی رکھتا ہے. مان لو کہ پہلے شعبان کی 29ویں تاریخ آج تمہاری جمعرات کا دن ہے, تو ہم رکھیں گے روزہ, کیونکہ ہم نے رمضان کا استقبالی روزہ نہیں رکھا، اپنے شیڈول کے مطابق رکھا. تو نبی صاحب نے فرمایا کہ استقبال کا یہ مطلب نہ سمجھا جائے کہ دو روزہ ایک روزہ پہلے سے رکھے، بلکہ جب تک رمضان کا چاند دیکھنے دیا جائے اور یا اس کی پختہ شہادت مل نہ جائے اس وقت تک روزہ نہ رکھو. دو آدمی کی گواہی ہونی چاہیے، ثقہ معتبر آدمی کی. اگر دو آدمی نہ ہو تو رمضان کے چاند کے لیے ایک آدمی کی بھی ایک مومن کی گواہی قابل قبول. لیکن اگر قاضی اس کی گواہی کو مسترد کر دے اور اس نے خود دیکھا ہے اپنی کھلی آنکھ سے لیکن اس کا وٹنس اس کی گواہی معتبر قاضی نے نہیں کیا تو روزہ وہ بھی کل نہیں رکھے گا. یہ نہیں کہ میں نے کل اپنی آنکھ سے دیکھا تو میں رکھوں گا، روزہ رکھنا ہے اسی دن جس دن سب روزہ رکھے گا. یہ حجت نہیں اس کی چلے گی کہ میں اپن نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھ سے تو ہم کل روزہ رکھیں گے چاہے دنیا رکھے کہ نہیں رکھے، نہیں چلے گا. اللہ رب العالمین اس مہینے کا استقبال کرنے، اس کی وقت کی قدر قیمت پہچاننے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین. صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد و علی وصحبہ اجمعین. گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ سوال جواب کا سیشن آپ کا شروع ہو، میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ یہ میری پہلی شرکت ہے اللہ تعالیٰ فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے. ماہ رمضان کی استقبال کے عنوان سے میں نے آپ کے سامنے کچھ 45 منٹ کم و بیش یا 46 منٹ کا پیغام آپ کے سامنے رکھا ہے. میں یہ چاہتا ہوں کہ اب اس کا نیٹورک بڑھائیے آپ لوگ. کوئی ایک آدمی چاہے وہ کتنا ہی جینیس کیوں نہ ہو، ایک آدمی کام کو آگے نہیں بڑھا سکتا، نہ ایک پیسے والا بڑھا سکتا ہے نہ ایک صلاحیت والا بڑھا سکتا ہے. اس کے لیے افرادی قوت کی ضرورت ہے، عددی قوت ہونی چاہیے، اس کے ساتھ کچھ معاون شامل ہو، سامعین کا حلقہ بڑھے اور دائرہ کار بڑھے، ہفتہ وار درس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تعلیم کا شعبہ ہو، حفظ قرآن کا ایک اچھا شعبہ ہو. اب یہ بڑا شہر ہے میں نہیں کہہ سکتا، لیکن میں مجھے بہت احساس ہوتا ہے کہ خاص کر کے وہ لوگ جو اپنے کو اہل الحدیث کہتے ہیں ان کے ہاں بہت معیاری ایک حفظ خانہ بھی پورے بہار میں معیاری، جس کو معیاری کہا جائے، یہ میرا پیغام ریکارڈ ہو رہا ہے، ایک بھی معیاری بھی، یہ بڑا شہر ہو سکتا ہے یہاں ہو، اس کی ضرورت ہے کہ ایک معیاری حفظ خانہ ہو اور اسکول کی تعلیم بھی عصری تعلیم ہو. اگر وہ شکشن کھلتا ہے تو اس میں دینیات کا عنصر شامل ہو، صحیح عقیدے کے علماء حامل مکی مدنی علماء ماشاءاللہ باصلاحیت دیگر علماء بھی ان کو بچوں کو پڑھائیں، اس طریقے سے تعلیمی شعبہ بھی کھلے. اور یہ ایک سینٹر ہے، اس کا سینٹر اتنے بڑے شہر کے اندر مختلف شہر کے حصوں میں ہو اور علماء کی خدمات حاصل کی جائیں. جہاں آپ 25 کلومیٹر سے چل کے ادھر آئے ہیں، کوشش یہ ہو کہ ایک ہفتے کا ایک درس آپ کی طرف بھی ہو، ایک سینٹر ادھر بھی ہو، ایک سینٹر ساؤتھ میں ہو، ایک سینٹر نارتھ میں ہو، اس طریقے سے سینٹر ہو، تو اس کے کام کو بڑھانے کی ضرورت ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کام، یہ نیٹورک جو ایک سال سے آپ کے سامنے چل رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی کے منازل طے کرتا چلا جائے، تو آپ حضرات کی اس میں تعاون کی ضرورت ہے. دامے درمے قدمے سخنے گفتگو سے، اچھے مشورے سے، اپنی شمولیت سے، جو اہل خیر ہے اس میں اپنا پیسہ ڈال کر کے کہ کون سا پروجیکٹ ہے جس میں زکوٰۃ لگ سکتی ہے، کون سا پروجیکٹ ہے جس میں زکوٰۃ کے علاوہ اصل راس المال لگ سکتا ہے، وہ سب آپ کیجئے. بہرحال مسلمانوں کا سرمایہ اس کی عمر ہے، اگر یہ ضائع ہو گئی اور صلاحیتوں کو لے کر ہم چلے گئے اور کسی سے فائدہ اپنی ذات کو یا امت کو نہیں پہنچا تو بڑا افسوس ہوگا. اس لیے ایک شخص اٹھا ہے، اس کا تعاون کیجئے، اس کے فاؤنڈر کو اللہ تعالیٰ توفیق دے، مزید توفیق سے نوازے. جو اب تک اپنا پیسہ ڈال رہا ہے، اپنا وقت لگا رہا ہے، اپنی صلاحیت لگا رہا ہے کاروباری ہو کر، آپ تمام حضرات کی جب مساعدت ہوگی، علماء کا تعاون ہوگا، انشاءاللہ قافلہ بڑھتا چلا جائے گا. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا چلا گیا، کارواں بنتا گیا. صلی اللہ علیہ نبی محمد و علیہ وصحبہ اجمعین. اب اس اپیل کے بعد سوال جواب کا سیشن شروع کیا جائے.
تو ہم شروع کرتے ہیں ہمارے سوال و جواب کا سیشن انشاءاللہ. پہلے سوال سے جو کہ خواتین کے تعلق سے، انشاءاللہ آج خواتین کے شعبے سے کم سوالات لیں گے کیونکہ ان کو کل ایک مزید موقع ملے گا، لیکن اس سوالات میں سمجھتا ہوں بہت اہم ہیں. وہ سوال لکھتی ہیں، روزے کی نیت کس طرح کرنی چاہیے؟
اصل میں نیت کا معنی سمجھنا ہے. نیت کہتے ہیں ارادے کو، دل کے ارادے کو. تو دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ میں کل روزے سے ہوں، دل یہ ارادہ کرے گا. جیسے رمضان کا چاند آ گیا تو سب مسلمان سمجھتا ہے کہ رمضان کا روزہ اس کے اوپر فرض ہے، تو وہ اول لیل میں یعنی سورج ڈوبنے کے بعد، یا وسط لیل میں بیچ رات میں مڈ نائٹ میں، یا فجر سے پہلے سحری کے وقت جو جگہ ہے، سحری اس کے سامنے ہے، تو اس کا دل یہ ریئلائز کر رہا ہے کہ کل وہ روزے سے ہوگا. تو دل کے ارادے کا نام کہ کل وہ روزے سے ہوگا، اس کا نام نیت ہے، اور یہ ضروری ہے، اس کے بغیر روزہ نہیں ہوگا. فجر سے پہلے واجب اور فرض روزے کی نیت ہو جانی چاہیے. نفلی روزہ میں ایسا ہے کہ اگر آپ کی رات میں نیت نہیں تھی, صبح میں 5 بجے 7 بجے آپ کی یکایک نیت بدل گئی کہ چلو ٹھیک ہے آج میں بغیر سحری کے صحیح روزہ رکھتا ہوں, نفل روزہ رکھتا ہوں, تو آپ کا چلے گا روزہ. آپ زوال شمس سے پہلے, سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے نفلی روزے کی نیت کر سکتے ہیں, لیکن فرض روزہ واجب روزے کی نیت کمپلسری ہے کہ رات میں ہونی چاہیے, فجر سے صادق کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے. سنن میں روایت ہے کہ من لم یبیت الصیام قبل الفجر فلا صیام لہ, جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہیں کی اس کا روزہ نہیں ہے. تو روزہ دل کے ارادے کا نام ہے, شروع رات میں, مڈ نائٹ میں, لاسٹ نائٹ میں, فجر سے پہلے, صبح صادق سے پہلے آپ کے دل میں یہ ارادہ ہو, دل یہ ریئلائز کرے کہ کل آپ روزے سے ہیں. روزے کے لیے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں, بہت سے اشتہارات میں آپ دیکھا ہوگا نیت روزہ, اور اس میں لکھتے ہیں نوئی تو ان اصوم غدا للہ تعالی, کل میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں کل کے روزے کی واسطے اللہ کے. یہ لفظ کے ذریعے یہ الفاظ ہے, یہ الفاظ سنت سے ثابت نہیں. اسی طریقے سے نماز کے لیے نیت کرنا کہ میں نیت کرتا ہوں نویت و نصلی للہ تعالی 4 رکعت فرض نماز ظہر کی منہ میرا کعبہ شریف کی طرف, یہ الفاظ سنت سے ثابت نہیں ہے بلکہ بدعت ہے. اس لیے الفاظ کا سہارا نہ لیا جائے. صرف حج کے موسم میں جب آدمی میقات پہ پہنچتا ہے تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے لبیک اللہم عمرتن, اے اللہ عمرے کی نیت سے میں حاضر ہوں, لبیک اللہم حجن. تو حج اور عمرہ میں الفاظ کے ذریعے آدمی ایک مرتبہ اپنی نیت کا اظہار کرتا ہے, وہ بھی نیت کا, وہ کلمہ نہیں کہ میں نے نیت کی عمرہ شریف کرنے کی, متوجہ ہوا کعبہ شریف کی طرف واسطے طواف کے اور صفا مروہ کی صحیح کے, ایسا نہیں, بلکہ ایک مرتبہ کہنا ہے لبیک اللہم عمرتن, اے اللہ میں عمرے کی نیت سے تیرے دربار میں حاضر ہوں. تو اگر اس کو نیت کے الفاظ کہا جائے تو یہ صرف حج اور عمرے کے واسطے, باقی نماز کے لیے, روزے کے لیے نیت کے لیے الفاظ نہیں ہے. نیت نام ہے دل کے ارادے کا, لیکن وہ ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات, وہ خاص طریقے سے فرما رہا ہے کہ جس نے رات میں روزے کی نیت فجر سے پہلے نہیں کی اس کا روزہ نہیں, لہذا نیت ضروری ہے اور وہ نیت دل کے ارادے کا نام.
اگلا سوال مردوں کے شعبے سے.
السلام علیکم. السلام. آپ نے جو حدیث پیش کی تھی جس میں جو ہے ایک روایت ہے کہ ایک صحابی جو ہے خواب دیکھ رہے ہیں کہ جو ہے شہید ایک سال پہلے جو ہے,
جی جی, اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟
ہوا تھا, بہرحال جو ہے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ جو ہے اس سے کیا ہے شہید کی مطلب سٹیٹس کم ہو گئی یا پھر کیا؟
شہید کا جو مقام ہے وہ اپنی جگہ مقام متعین ہے, اس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک مومن غیر شہید ہو کر کے بھی اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو شہیدوں سے بھی اونچا درجہ دے سکتا ہے. صدیقیت کا مقام شہداء کے مقام سے اونچا ہے. من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, تو ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العالمین کسی بندے صالح کو شہید فی سبیل اللہ سے اونچا مقام نصیب فرمائے, جیسا کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ اس نے ایک سال کا رمضان کا روزہ رکھا, ایک سال اس نے فرض نمازیں پڑھی, وہ اتنی ہی رکھتیں نہ جانے کتنی اس نے سنت اللہ کے لیے پڑھی, یہ سب نیکیاں اس کی شہید کے درجے سے اوپر اس کو لے گئی اور اس سے پہلے جنت میں داخل کروا گئی. الحمدللہ.
السلام علیکم. اگر کوئی فاتحہ اور برسی کر کے ہم کو کھانے پر بلائے تو کیا جانا چاہیے؟
فاتحہ اور برسی والے کھانے پر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, مگر آپ جائیں تو ان کو بدعت سے منع کریں کہ آپ نے یہ جو کیا ہے یہ کام بدعت کا ہے, اور پھر بھی اگر وہ اس بدعت سے باز نہ آئے تو دوبارہ ان کی دعوت قبول نہ کرے.
جی, اگلا سوال بھی عورتوں کے تعلق سے ہے لیکن میں سمجھتا ہوں سب کے لیے امپورٹنٹ ہوگا. لکھتی ہیں کہ قرآن پڑھنے کے لیے عربی میں ہی پڑھنا ہے یا ٹرانسلیشن پڑھ سکتے ہیں, یا ٹرانسلیٹریشن بھی کا ہے یعنی رومن میں جو پڑھتے ہیں؟
نہیں, قرآن مجید کو تو عربی ہی پڑھنا ہوگا, چاہے اسکرپٹ اس کی کالا ہے, اگر کال اللہ ہو تو اس کو اسکرپٹ چاہے اس کی جو بھی ہو, لیکن ادائیگی تو آپ کو کال اللہ ہی کرنی ہوگی, اور اس کے لیے سب سے بہترین کہ آپ عربی ہی پڑھیں, کیونکہ قاف کا جہاں سے مخرج ہے جہاں سے نکلنا چاہیے, جہاں سے عین غین نکلنا چاہیے, آپ کسی بھی زبان میں اس کا صحیح مخرج صحیح تلفظ ادا نہیں کر سکتے, تو اسی لیے قرآن مجید کا ثواب تو آپ کو عربی ملے گا. ورتل القرآن ترتیلا, ٹھہر ٹھہر کر کے اطمینان کے ساتھ قرآن پڑھتا ہوگا صحیح مخارج کے ساتھ, تبھی جا کر کے وہ تسنیکی ملے گی, باقی رہا اس کا میننگ ترجمہ میننگ کا ترجمہ جو آپ کی مختلف زبانوں کے اندر ہے وہ معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ پڑھیں, تدبر کریں, تفکر کریں, انشاءاللہ آپ کی محنت کے حساب سے ثواب بڑھے گا. لیکن اگر آپ وہ بھی نہیں کرتے, صحیح تلفظ سے قرآن پڑھتے تو ہر لفظ پر دسنے کی آپ کو ملے گی. وہ کب؟ جبکہ آپ عربی میں صحیح تلفظ کے ساتھ اس کو قرآن پڑھیں گے. اگر نہیں ابھی آ رہا ہے آپ کو صحیح تلفظ, تو جیسا بھی آ رہا ہے آپ پڑھیے, لیکن آپ کے اوپر اپنی اصلاح ضروری ہوگی کہ آپ جلد سے جلد نیئرسٹ ٹائم میں اپنی اصلاح کر لیں اور صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھیں.
جی, اگلا سوال بھائیوں کے شعبے سے.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ, کسی مسلمان کے انتقال پر قرآن کریم پڑھ کے ان کو بخشا جاتا بول کے اس طرح عمل ہوتا ہے, تو یہ اس کا کچھ جواز ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو جو لوگ کرتے ان کا عمل کیا ہے؟
بھائی نے سوال کیا کہ قرآن مجید پڑھ کر کے مردے کو ایصال ثواب کے لیے اس کو بخشنا, تو یہ عمل ایصال ثواب کا صحیح نہیں ہے. مردے کو ثواب بخشنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں, جیسے صدقہ خیرات کرنا, ان کی طرف سے حج یا عمرہ کر لینا, تو مالی صدقہ کر سکتے ہیں اور حج اور عمرہ کی عبادت ان کی طرف سے کر سکتے ہیں, ان کی طرف سے نیت کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ نماز چار رکعت پڑھ کے اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے دے فلاں مردے کو ہمارے, روزہ رکھ کے اس کا ثواب دے دے فلاں کو, اسی طریقے سے قرآن مجید پڑھ کر کے اس کا ثواب دے دے, یہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. البتہ یہ خوشی کی بات ہے, آپ کو سمجھ کر کے خوش ہوں گے سن کر کے, کہ کوئی بھی اولاد اپنے ماں باپ کی کمائی ہوتی ہے. اگر اولاد نیک ہے تو وہ جتنی نماز پڑھتی ہے, جتنے روزے رکھتی ہے اور جتنی تلاوت کرتی ہے, سب کے ثواب کے برابر اللہ رب العالمین اس کے ماں باپ کے کھاتے میں ثواب دیتا ہے. اس کو بخشنے کی ضرورت نہیں, وہ جتنا کچھ کر رہا ہے نیکی وہ اس کے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو رہی ہے. اولاد کی نیکی ماں باپ کو بھی مل رہی ہے, اس کو تو مل ہی رہی ہے, اولاد کو بھی مل رہی ہے, سمجھا کہ. اور اسی طریقے سے دعا کے ذریعے آپ ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. لیکن قرآن پڑھ کر کے اور وہ بھی دوسروں کو طلب کر کے اجرت پر, کہ بھئی آپ پڑھتے ہمارے یہاں کھانا کھا لیں گے اور بچوں کو 100 روپے دے دیں گے اور اس سے جو پڑھ دیا اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ہمارے باپ کو بخش دے, یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلاف صالحین سے ثابت نہیں ہے. کرائے پر آدمیوں کو بلا کر کے ان سے پڑھوانا اور ثواب بخشنا بالکل غلط عمل ہے, بدعت ہے, اور اس کا ثواب نہیں جائے گا, پڑھنے والے کو ثواب ملے گا. لیکن اولاد جو کچھ نیکی کرے گی الحمدللہ اس کے ماں باپ کو ملے گا. تو آپ نیک بنیے, نماز پڑھیے, تلاوت کیجیے, دعا کیجیے اپنے مردوں کے لیے, وہ جائے گا. لیکن قرآن خوانی کا جو رواج ہے, مردے کے بعد مرنے کے بعد لوگ بلاتے ہیں بچوں کو, حفاظ کو, طلبہ کو, اور اس سے قرآن خوانی کروا کے اس کا ثواب دیتے ہیں, یہ عمل غیر شرعی ہے, غیر مسنون ہے, ناجائز ہے, بدعت.
اگلا سوال.
السلام علیکم. شیخ, آپ بولے جنت کی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے, تو جہنم کہاں ہے؟
جہنم کے سلسلے میں قاعدہ یہ ہے, یا اہل سنت والجماعت کا نظریہ, کہ جہنم زمین پر ہے, زمین کے نیچے, اور جنت آسمان میں. لیکن اس کی چوڑائی بتائی جا رہی ہے کہ زمین اور آسمان کی چوڑائی جنت کی چوڑائی. اس دن یہ آسمان نہیں ہوگا, آپ کو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو زمین اور آسمان کی چوڑائی تم سمجھ سکتے ہو, اتنی چوڑائی اس جنت کی سمجھو, ورنہ جنت میں ایک ایک مقام ایسا ہوگا کہ پوری دنیا اس کے اندر سمجھ جائے. اب آپ سمجھ سکتے ہو وہ جنت ہوگی, اس کے 100 درجات ہوں گے, اور ہر درجے کے درمیان دوری اتنی ہوگی جتنی زمین سے لے کر آسمان تک کی دوری. اللہ حب, کیسی وسیع اور عریض کائنات ہوگی اس کی. ویسے ہی زمین جہنم نیچے ہے, زمین کے نیچے, اور جنت آسمان پہ, بلندی پہ, اتنی بڑی جنت ہے. اور جنتیوں کا مقام کی تفصیل آئی ہے, اللہ کی عظیم قدرت ہے. وسیع کرسی ہو سماوات والارض, اللہ کی کرسی زمین آسمان کو گھیرے ہوئی ہے, پوری کائنات اللہ کی کرسی کے سامنے, کرسی کے نیچے, اور کرسی عرش الہی کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے وسیع و عریض میدان میں ایک چھلا اچھل دے, کہیں ہے پتہ نہیں چلے گا. تو بڑے لمبے چوڑے لق و دق صحرا کے اندر ایک چوڑی کی, ایک چھلے کی کیا ایسے تھے, کہاں وہ گم ہو جائے گا, ڈھونڈتے رہ جاؤ. وہ اللہ کا عرش ہے, سوچ لیجیے کیسی وسیع و عریض کائنات اس کی ہوگی. تو زمین اور آسمان کی چوڑائی کو امیج کرو, اور جنت کی چوڑائی کو محسوس کرو, اس کی لمبائی کا, پھر اس کی بلندی کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. جنت کے درمیان 100 درجے,
ہر درجے کے درمیان کما بین سمائے و الارض جیسے کہ زمین اور آسمان کے درمیان کی دوری. سوچیے کیسی کائنات ہے. سبحان اللہ اعظم شان و اللہ کے لیے عظمت ہے. جی
شیخ, میں زکات کے سلسلے میں ایک ڈاؤٹ ہے. جس کے پاس پیسے نہیں ہے, سونا نہیں ہے اور پراپرٹی ہے لائک گھر کے ویسا ہے, تو اس کے سلسلے میں زکات دینا ہے.
پراپرٹی کی دو حیثیت ہے. اگر پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتے, خرید اور فروخت کا کام کرتے ہیں, تو جس پراپرٹی کے اوپر سالانہ زکات لگے گی اس وقت جو اس کا موجودہ ویلو ہوگا اس کے اوپر زکات پڑے گی. لیکن آپ نے پراپرٹی خرید ہوئی اپنے واسطے کہ ہماری سنتان بڑھے گی, اولاد بڑھے گی, ہماری فیملی ممبر پر بڑھیں گے تو اس میں ہم مکان ڈالیں گے, اس پہ کوئی زکات نہیں. لیکن اگر آپ پراپرٹی ڈیلنگ کرتے, خرید فروخت کرتے ہیں, بھاؤ مہنگا کا انتظار کرتے ہیں, تو آج کی تاریخ میں اگر 1 کروڑ کی جائیداد ہے, اگلے سال وہ 1.5 کروڑ کی ہوگی, تو اگلے سال زکات 1.5 کروڑ کی لگے گی, گرچہ آپ نے اس کو 1 کروڑ پہ خریدا تھا, کیونکہ ویلو اس کا بڑھ گیا. تو جب سال میں زکات دیں گے تو اس کے ویلو پر زکات دیں گے, نہ کہ پرچیزنگ اماؤنٹ پر. جی
السلام علیکم. شیخ, یہ اپن جب نماز پڑھتے نا, جب اپن سجدے میں جاتے نا مذہب, تو سمی اللہ لمن حمیدہ بولتے, اس کے بعد اللہ اکبر ایسا کوئی کو بولتے؟
سمی اللہ لمن کہتے ہیں, رفع الیدین کرتے ہوئے رکوع سے جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ رکوع سے جب جائیں, رکوع میں جب جائیں تو ہاتھ کو موڑھے تک اٹھائیں اور اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں. اس کے بعد سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کم سے کم پڑھیں, اس کے بعد سبی اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اٹھے اور ہاتھ کو رفع الیدین کرتے ہوئے اٹھے. پھر اس کے بعد جب آپ سجدے میں جائیں تو اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں. اس طریقے سے اللہ کی کبریائی بڑھائی, اور یہ ہاتھ بھی جو اٹھ رہا ہے یہ بھی اللہ کی عظمت اور کبریائی کے لیے, یہ ہاتھ بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بڑائی کے لیے. دیکھتے کوئی بڑا آدمی آتا ہے تو لوگ اس کو ہاتھ اٹھا کر سلام کرتے, وہ بھی ہاتھ اٹھا کر کے ایسے ہلا ہلا کر کے سلام کرتا. ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کی عظمت کے لیے, یہ اس کی تعظیم کے لیے. اور جب جھکتے ہیں, جب اٹھتے کہتے ہیں اللہ ہو پر اللہ سب سے بڑا ہے, تو یہ اللہ سب سے بڑا ہے. اور یہ رفع الیدین نظام کی سنت ہے, سنت پر عمل کرنا چاہیے, اور اس میں اللہ رب العالمین کی تعظیم رفع الیدین کرنے والوں کے پیش نظر ہوتی ہے.
السلام علیکم شیخ. جی ہمارے حیدرآباد میں شیخ ایسا ہے کہ کئی جماعت ہیں, تو مطلب قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے شیخ مطلب کس جماعت کا ساتھ دینا چاہیے, کیونکہ آج کل کئی ہمارے رشتے داروں میں بھی وہ لوگ کہیں الگ الگ جماعتوں سے, تو مطلب وہ لوگ قرآن حدیث کو سمجھتے ہیں. اور مطلب
بہرحال آپ کی جو بات ہے کہ مسلمانوں میں فرقے بہت ہیں اور ہر کوئی دعویٰ کرتا ہے قرآن و حدیث کا, ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم قرآن و حدیث پڑھے, تو بہرحال یہ دعویٰ ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ صاحب اس کا عمل کیسا ہے, قرآن حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. الحمدللہ جو جماعت حقہ ہے وہ اہل الحدیث کی, جو اللہ کی کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو, اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہوتی وہاں خلفائے راشدین کی سنت کو حجت مانتی ہے, دلیل شرعی مانتی ہے, اس پر عمل کرتی ہے. کوئی بڑا سے بڑا عالم ہو اگر قرآن اور حدیث سے اس کا قول ٹکراتا ہے, یہ جماعت اس کے قول کو درکنار کرتی ہے, کنارے رکھتی ہے, قرآن حدیث پہ عمل کرتی ہے. یہ کسی ایک شخص کی طرف بلاتی نہیں ہے, کسی ایک امام کسی ایک عالم کی طرف نہیں بلاتی. باقی جتنے فرقے ہیں وہ کسی نہ کسی عالم کی طرف اپنی نسبت رکھتے ہیں, چاہے وہ اس کے فاؤنڈر رہے ہوں, چاہے کوئی بڑی شخصیت رہی ہو, چاہے وہ کسی علاقے سے اس کا تعلق رہا ہو. اس طرح سے کسی شہر کی طرف اس فرقے کی نسبت ہے, کسی بڑے عالم کی طرف اس کی نسبت ہے. لیکن الحمدللہ جماعت اہل حدیث, اہل الحدیث, قرآن اور حدیث والی جماعت ہے, اس کی نسبت قرآن اور حدیث کی طرف ہے. یہ محمدی جماعت ہے جو اہل حدیث ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ جیسے لوگوں کو اسی جماعت کے علماء کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق دے, اور اللہ رب العالمین ایسے عالم کی توفیق صحبت آپ کو اختیار کرنے کی توفیق دے جو صرف حق کو آپ کے سامنے حق کی حیثیت وعدے کرے اور باطل سے خود بھی بچے اور آپ کو بچانے کی کوشش کرے. تو الحمدللہ جس آپ جس سینٹر سے جڑے ہیں, جس کے درس میں انشاءاللہ آپ دیکھیے گا کہ جو باتیں بھی ہوں گی انشاءاللہ قرآن حدیث کے مطابق ہی ہوں گی, ہر بات پہ دلیل ہوگی, بغیر دلیل کے کوئی بات ہوائی نہیں ہوگی آپ کے سامنے. تو انشاءاللہ جب آپ یہاں شرکت کریں گے, یہاں کی لائبریری سے استفادہ کریں گے, بکس لے جائیں گے, پڑھیں گے, دوسروں کو دیں گے, تب آپ کے سامنے پردے ہٹتے چلے جائیں گے کہ صحیح اسلام قرآن حدیث کا کیا ہے, اور مسلمان کی جماعتوں میں جو اسلام رائج ہے وہ اسلام کیسا ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ کا اس سینٹر سے جڑنا اور اس طرح کے دوسرے سینٹروں سے جو خالص کتاب اور سنت کی دعوت عام کرتے ہیں, انشاءاللہ آپ کے لیے اور دوسروں کے لیے محمیز ہوگا اور ہدایت کی راہ کھلنے کا اور روشن ہونے کا ذریعہ ہوگا.
السلام علیکم برادر.
یہ آخری سوال ہوگا.
جیسے کہ شہر میں سیرن بجتے ہی کھانا روک دیتے ہیں لوگ, تو کیا اذان ہونے کے وقت پانی پیا جا سکتا ہے؟
اچھی بات پوچھا ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ مؤذن امانت دار ہے, ثقہ ہے, اور جو ٹائم ہے وہ واقعی صحیح ٹائم پہ اذان دیتا ہے, جو ٹائمنگ ہے اس کی متعین, یہ ٹیسٹڈ ہے ہر اعتبار سے کہ طلوع فجر کے وقت ہی اذان دیتا ہے اور بالکل ثقہ آدمی ہے, تب تو آپ اس کے اوپر اعتماد کریں اور اذان کے ساتھ ہی رک جائیں. لیکن بعض علماء نے کہا کہ اگر منہ میں کوئی لقمہ ہے یا پانی کا گھوٹ لیے ہوئے تو اس کو حلق کے نیچے اتار سکتے ہیں, لیکن احتیاط یہ اسی میں ہے کہ آپ 5 منٹ پہلے اپنی سحری کو ختم کریں.
اسی کے ساتھ ہم اپنا سیشن ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت واستغفرک وتوب الیک.
أبفيت على الحسن العبقى فالورد تضوى واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا